الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قوم إلا لديه رقيب عتيد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے لکھنے والے موجود ہوتے ہیں یعنی وہ بات لکھ لیا کرتے ہیں جو آپ کی زبان سے ہماری زبان سے نکلتی ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو تجھ پر لازم ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ اور تو اپنے گھر کو تب تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے یعنی اپنے گھر میں تو رہا کر تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ اپنے گناہوں پر رویا کر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محترم بھائیو دوستو بزرگو کچھ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے دوسروں کو تکلیف سے بچانا اور دوسروں کی راحت کی فکر کرنے کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ہو رہی ہیں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اور جو حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے یہ حدیث حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین جملے فرمائے. سب سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کا ترجمہ بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا اے نبی اللہ من نجات کیسے مل سکتی ہے, وہ کون سی باتیں ہیں جس سے مجھے دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے, وہ کون سی چیز ہے جس پر عمل کرنے سے مجھے اللہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی سے مجھے نجات مل جائے, مجھے جنت مل جائے اور جہنم سے مجھے نجات مل جائے. حضرت عقبہ ابن عامر نے سوال کیا ہے نبی اللہ نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقبہ ہم سکھ علیک لسانک عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. دوسرا فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ تیرا گھر تجھ کو کافی ہو جائے. تیسرا فرمایا کہ وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ تیرے گناہ پر روتے رہنا. تین باتیں فرمائی. حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں اور صدر المدرسین میں سے تھے جن کو لوگ علامہ انور شاہ ثانی کہتے تھے. یعنی یہ دوسرے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا تھا. حضرت مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا پہلا مہینہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی تھی تو یہی حدیث کو لے کر وہ ہر سال بیان فرماتے تھے، اور جب دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا تھا، لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت محمود الحسن گنگوئی اس حدیث کو دوبارہ لیتے تھے اور پھر اس حدیث پر لوگوں کے سامنے کلام کرتے تھے اور بیان کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے. اور پھر حضرت والا یعنی مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا جملہ لیتے تھے امسک علیک لسانک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر سے کہا، عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. پھر اس پر بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زبان انسان کے لیے ایک ڈرائیور کی طرح ہے. اس کی مثال ایک ڈرائیور کی طرح ہے کہ ڈرائیور جب ڈرائیونگ کرتا ہے بس کی، اس کے پیچھے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چلا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے وہ بھی محفوظ رکھتا ہے اور تمام کے تمام لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی محفوظ رکھتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ اپنا کنٹرول گھما دیتا ہے تو بس الٹ جاتی ہے، یا بس کسی گاڑی سے پھٹک جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ڈرائیور بھی جاتا ہے اور پیسنجر بھی جاتے ہیں، بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ زبان بھی ایک اسٹیئرنگ کی طرح ہے. انسان کی گاڑی جو ہے، انسان کے تمام اعضا ہیں، آنکھ ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں ہیں، پیٹ ہے، سینہ ہے، یہ سارے کے سارے اس کے پیسنجر ہیں. جب تک انسان اپنی زبان یعنی اپنے اسٹیئرنگ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے بدن کی اسٹیئرنگ کو قابو میں رکھتا ہے، تب تک اس کا پورا بدن سلامت رہتا ہے، معاشرہ سلامت رہتا ہے، گھر سلامت رہتا ہے، اور وہ جس جماعت میں وہ جماعت سلامت رہتی ہے. لیکن جہاں اس کی زبان پھسلی، جہاں اس کی زبان ڈگمگائی، جہاں اس کی زبان نے کچھ اول پول بکا، جہاں اس کی زبان نے گالی بکی، جہاں اس کی زبان نے لجش کھائی، جہاں اس کی زبان نے کسی پر تہمت لگائی، جہاں اس کی زبان نے غیبت کی، جہاں اس کی زبان نے گالی دی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی مار پڑتا ہے اور معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے، معاشرہ بھی بدنام ہوتا ہے. تو حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں، جتنی بھی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی دشمنیاں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، یہ زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کہ بتاؤ مسکین کون ہے، بتاؤ مسکین کون ہے. تو ہر صحابی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ غریب ہو، جس کے پاس اتنے بھی روپے نہ ہوں کہ جو اپنا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو سکے، اتنے بھی روپے نہ ہوں کہ زکوٰۃ کے نصاب کا وہ مالک ہو سکے. تو صحابہ نے کہا وہ غریب ہوں، جس کو کھانا نہ ملتا ہو، پینا نہ ملتا ہو، کپڑے نہ ملتے ہوں، اس کو غریب کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں، مسکین وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو. اصل مسکین تو وہ ہے کہ جو قیامت میں حاضر ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اور اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے پاس ڈھیر ساری نمازیں ہوگی، ڈھیر سارے روزے ہوں گے، ڈھیر ساری تلاوت ہوگی، اس کے پاس بہت سارا صدقہ لے کر آئے گا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی آئیں گے، کوئی کہے گا میری زبان دبا، میری زمین دبا دیتی، کوئی کہے گا کہ مجھے گالی دیتی، اللہ تعالیٰ کہے گا، کہیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو. کوئی آئے گا اور کہے گا مجھ پر تہمت لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دو. اور لوگ آئیں گے میری زبان دبا دی تھی، زمین دبا دی تھی، زمین والا آئے گا، تانا جس کو دیا ہوگا وہ تانا والے آئے گا. بہت سارے لوگ آئیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں چیز کی تھی، اس کو اس کی نیکیاں دی جائے گی کہ جاؤ نیکیاں لے لو. وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، ایک ہی کرنسی چلے گی، وہ کرنسی ہے نیکیوں کی کرنسی، ثواب کی کرنسی. اس کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال ختم، یہاں تک کہ اس کا پورا ثواب ختم، یہاں تک کہ اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی. لیکن لینے والے ابھی بھی موجود ہوں گے، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی ہوں گے، حق لینے والے ابھی بھی موجود ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا حصہ باقی رہ گیا، پھر کہاں جائے گا کہ تمہارے اس کی نیکیاں تو اب بچی نہیں ہیں، اس کی نیکیاں تو بچی نہیں ہیں، ہم آپ کو نیکیاں نہیں دے سکتے، ہاں اتنا ہم آپ پر احسان کریں گے کہ تمہارے گناہ لاؤ اور اس کے اوپر ڈالو، اس کے نامہ اعمال میں ڈالو، اس کی جھولی میں ڈالو، دوسروں کے گناہ اس کی جھولی میں ڈالتے جائیں گے، جھولی میں ڈالتے جائیں گے، جھولی میں ڈالتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی جھولی گناہوں سے بھر جائے گی اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مسکین یہ ہے، اصل مسکین یہ ہے. کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے. اس لیے زبان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے. قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیا فرمایا؟ آدمی زبان سے کوئی بھی بات نکالتا ہے، کوئی بھی لفظ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بالکل پاس ہوتے ہیں اور وہ جو بھی بولتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولے، سوچ سمجھ کر بولے، پہلے بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، میں یہ بولتا تو ہوں اس بولی کی وجہ سے اور اس میرے بولنے کی وجہ سے کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچے گا، کہیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے گا، کہیں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے گا. اس لیے اس طرح آدمی اچھی طرح سوچ لے پھر بولے، زبان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے. قرآن پاک نے ہم جب نکاح ہوتا ہے تو تین آیتیں پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا پہلی آیت، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یہ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی یہ دوسری آیت، تیسری آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بار بار کہا جاتا ہے، اور خاص کر کے علماء کرام لکھتے ہیں کہ شادی کے موقع کے اوپر یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے کہ تم جب بھی بولو، یہاں دلہا کا نکاح ہو رہا ہے اور اس موقع پر خاص کیوں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولو اور کہو قولاً سدیدا سیدھی بات، صحیح بات کہو. کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کر رہے ہو، اب سن لو، جب بھی بولا کرو آپس میں یا کہیں بھی بولا کرو، زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی شعبے میں بولا کرو، صحیح بولنا، صاف بات بولنا، سچی بات بولنا، پکی بات بولنا، زبان کو لجش مت دینا، زبان سے کوئی غلط بول مت بولنا. آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی میں جتنے بھی جھگڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے. کل ہی ایک مسئلہ ہم نے نمٹایا، تاتکالک گئے اور مسئلہ نمٹایا. مسئلہ اتنا تھا کہ بیوی شوہر کے سامنے بہت بولتی ہے، شوہر نے اس کو کسی بات پر ٹوکا تو اس نے اس کو توتو میمے کر دیا، تنے شو سے. اب دیکھو، باپ جب بھی بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور خاص کر کے ہمارے معاشرے میں عورتوں کی جانب سے لڑکیوں کی جانب سے شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکیوں کی بھولیں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہوں گی، لڑکوں کو بھی بہت ساری بھولیں ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں آپ کو، 70% ادھر سے 30% ادھر سے ہوگی، 30% ادھر سے ہوگی تو 70% ادھر سے ہوگی. اب کیا کرتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کی پوری فیور کر لیتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کی پوری فیور کر لیتے ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ 70% وہاں سے ہے تو 30% میری بیٹی کا تو ضرور ہوگا. اور مثلا مشہور ہے کہ بیوی کی زبان چلتی ہے اور شوہر کا ہاتھ چلتا ہے. تو ہم تاتکالک گئے، مار پیٹ ہو رہی تھی، بہت کچھ ہو رہا تھا، طلاق تک نوبت آ گئی تھی، ہم نے جا کر یہ سارے مسئلے کو نمٹایا، دونوں کو ملایا اور طلاق سے بچایا. وجہ کیا تھی؟ زبان. یہ طلاقیں ہو رہی ہے زبان کی وجہ سے، بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں. الحمدللہ دار الصلح میں بیٹھ کر ہم تقریباً چھ مفتیان کرام، چھ علماء کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ بہت سارے وڈیل لوگ آتے ہیں، 20 آدمی یکجا ہو کر کام کرتے ہیں دار الصلح میں. 500 مسئلے آ چکے ہیں، بلکہ میں کچھ سکل کی بات کرتا ہوں، 570 عرضی آ چکی تھی، اس میں سے الحمدللہ 6 مہینے میں، بلکہ 5 مہینے میں الحمدللہ 181 مسئلے حل چکے ہو چکے ہیں، 181 مسئلے خالی 5 مہینے میں الحمدللہ حل ہوئے ہیں، اور اب بھی محنت جاری ہے، انشاءاللہ محنت ہوتی رہے گی، محنت ہوتی رہے گی، مفتیان کرام، علماء کرام اور ہمارے بہت سارے وڈیل مل کر کام کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو رہے اور ہوتے رہیں گے، اور اچھا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو میاں بیوی بی میں جھگڑے ہوتے ہیں، 95% اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی درازی۔ اللہ تعالیٰ زبان کی درازی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سارے بکیرے ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا، اے عقبہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں، چھوٹی غیبتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور حسد کی بنیاد بھی پڑتی ہیں اسی زبان سے بہت ساری باتیں اگلتے ہیں، بعد میں وہ چل کر حسد اور لڑائیوں کی نوبت آتی ہے، لڑائیوں سے پھر حسد جنم لے رہے ہیں۔ موبائلوں کے ذریعہ ذرا سوچیں ہماری زبان۔ حضرت علامہ نبوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ انسان کا پورا بدن ہے، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، ہوٹ ہیں، بھویں ہیں، اور اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پیٹ ہیں، اور شرمگاہ ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اعضاء ہیں۔ ان اعضاء سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، ان اعضاء سے ایک بہت لمبی فہرست، لکھی ہے، اور اس میں انسان کے اعضاء سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، ان تمام اعضاء کے گناہ لکھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جس عضو کا گناہ لکھا ہے، جس عضو کے گناہ شمار کروائے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ نے، وہ زبان کے گناہ ہیں، کہ زبان کے اتنے گناہ ہیں، یہ گناہ ہے، سب سے پہلے اس کو رکھا ہے، کیونکہ اسی سے سب سے بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں، سب سے بڑے بڑے فتنے نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زبان کی حفاظت کرے، اول فول نہ بکے، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، غیبتیں نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جیسے آگ، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ آگ کے اندر سوکھی لکڑی ڈالیں، چند منٹوں کے اندر وہ خراک بن جائے گی۔ اسی طرح غیبت سے آدمی کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کئی سالوں کے مجاہدے کے بعد جب آدمی ایک بڑے اونچے مقام تک پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد آدمی ایک چھوٹی سی کسی کی غیبت کر دیتا ہے، اس غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اونچے مقام سے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو صاف رکھے، کسی کی برائی نہ کرے۔ ذرا سوچے، کسی ایک آدمی ایک مرتبہ دنیا میں سمجھے کہ دین میں دو مرتبہ وہ غیبت کرتا ہے، تو آدمی کے مہینے کی 60 غیبتیں ہو گئی، اور پورے سال کی 720 غیبتیں ہو گئی۔ 10 سال شمار کر لو، 7000 سے زیادہ اس کی غیبتیں ہو گئی، 7000 سے اس کی زیادہ غیبتیں ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، آدمی روزانہ تھوڑی تھوڑی غیبت کرے اور اس کے کھاتے میں اتنی غیبتیں لکھی ہوئی ہوں، 7000 سے زیادہ، بلکہ پوری زندگی وہ غیبت کرتا رہے تو 20000 سے زیادہ اتنی غیبتیں اس کے نامہ اعمال میں ہو، اس کی جھولی میں پڑی ہوں، تو کیا ایسا آدمی کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا۔ بلکہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو حقوق العباد میں داخل ہے، کہ جب تک وہ سامنے والے سے معافی نہیں مانگے گا تب تک معاف نہیں ہوگا۔ آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ سے توبہ کر لے، مجھے معاف کر دے، میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں قضا کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی اس نے کسی آدمی نے زینا کیا، اے مولا میں نے زنا کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا پاپ کر دیا، میں نے تیرے حکم کو توڑ دیا اور میں نے تیرے حکم کو پسے پشت ڈال دیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اتنا بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ حقوق اللہ ہے، اس سے حقوق اللہ ہے۔ تو
گیبت عرض حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ گیبت حقوق العباد میں سے ہیں، کسی نے گیبت کر لی، کسی نے گیبت کر لی تو جب تک سامنے والے سے معافی نہیں مانگے گا تب تک معاف نہیں ہوگا. زینا جیسا گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن گیبت کا گناہ توبہ کرنے سے کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ سامنے والے سے معافی نہ مانگی جائے. پھر انہوں نے ایک راستہ بھی نکالا ہے کہ کسی آدمی کی پیٹھ کے پیچھے گیبت کر دی، اب اس سے وہ معافی مانگے یا نہ مانگے، اس سے وہ معافی مانگے یا نہ مانگے، تو حضرت نے ایک راستہ نکالا ہے کہ اگر تو نے گیبت کی اور اس کو پتا لگ گیا ہے کہ فلاں آدمی نے میری گیبت کی ہے، اس کو دل دکھا ہے، گیبت کا پتا لگ گیا کہ فلاں آدمی نے گیبت کی ہے، اگر پتا اس کو لگ گیا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لو، جا کر اس سے معافی مانگ لو گا کہ بھائی میں نے تیری گیبت کر دی تھی معاف کر دینا، میں نے تیری گیبت کر دی تھی معاف کر دینا. بہرحال اور اس کو پتا نہیں چلا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ معافی نہ مانگے، اس سے کوئی احسان کر دے، اس پر کوئی احسان کر دے، کیونکہ تم معافی مانگنے جاؤ گے اس کو معلوم نہیں ہے کہ کسی نے گیبت کی ہے، وہ آدمی نے گیبت کی اور اس کو معافی مانگنے جاؤ گے تو اس کو پتا چلے گا کہ اس نے میری گیبت کی تھی، تو اس وقت اس کا دل دکھے گا، اس وقت اس کا دل دکھے گا، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ فرما دے. بہرحال گیبت اتنی خطرناک چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کہ کسی نے گیبت کی، کسی نے گیبت کی حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کی، ان کو پتا چلا کہ فلاں آدمی میری گیبت کیا کرتا ہے، تو وہ بہت سارا ہدیہ لے کر اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ میرے دروازے پر ہیں، میں تو ان کا دشمن بنا پھرتا ہوں، میں تو ان کی گیبتیں کرتا ہوں، میں ان کی برائیاں کرتا ہوں، اور وہ میرے گھر پہ آئے ہیں اور تحفہ لے کر آئے ہیں. وہ ایک دم سے اچنبے میں پڑ گیا. حضرت نے کہا کہ اچنبے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے لیے تحفہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ روزانہ تم میرے بہت سارے گناہ دھوتا ہے، روزانہ بہت سارے گناہ میری گیبت کرتا ہے، میرے گناہ دھل رہے ہیں، تو گیبت کرتا ہے میری گناہ دھل رہے ہیں، تو مفت میں میرا ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، تو مجھے جہنم سے بچا رہا ہے، اس لیے میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. تو یہ ہے جو آدمی گناہ کرتا، جو آدمی گیبت کرتا ہے وہ سامنے والے کے گناہ دھو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. وہ سمجھتا ہے، بہت سی مرتبہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہے اس لیے تو کہتا ہوں، وہ ایسا ہے اس لیے تو کہتا ہوں، میں تو تیرے سامنے کہتا ہوں، وہ سامنے آ جائے اس کے سامنے بھی کہہ دوں اس کے سامنے. یہ حق بات نہیں ہے، یہ حق بات نہیں ہے. آدمی اگر اصلاح کی نیت سے کہتا ہے تو آہستہ سے اس کی ترتیب کے ساتھ اور اس کے نظام کے ساتھ کہے، اس کے نظام کے ساتھ کہے، ایک دوسرے کو سنائے نہیں، اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے گیبت نہ، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کو بدنام نہ کرے، بلکہ آہستہ سے جا کر کہہ دے بھائی تیری یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو مت کرو، اس کو مت کرو. لوگوں کو کہنا اور اس کو ستانا، پریشان کرنا، اس کو بدنام کرنا، یہ ساری باتیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ ساری باتیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے نبی اللہ من نجات، نجات کیا ہے، نجات کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا نجات ملے گی، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا نجات ملے گی. ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھ کو کافی ہو. کیا کہا؟ تیرا گھر تجھ کو کافی ہو، یعنی تجھے کہیں بھی اچھا نہ لگے، تجھے اپنے گھر میں اچھا لگے، تجھے کہیں بھی اچھا نہ لگے، تیرا ٹھکانہ تیرا گھر بنا لے. مطلب کیا ہوا؟ تیرا ٹھکانہ بازار نہیں ہونا چاہیے، تیرے ٹھکانہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، تیرا ٹھکانہ مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے دو تین ٹھکانے بتائے ہیں، ایک اس کا دھندا اور فارغ ہو جائے تو مسجد، مسجد میں فارغ ہو جائے تو اپنا گھر، چوتھی کوئی جگہ ہی نہیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے کی، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھ کو کافی ہو، یعنی تیرے گھر میں تو بیٹھا رہے، تیرے گھر میں بیٹھا رہے. آج بہت سارے فتنے جو ہو رہے ہیں وہ جماعت، وہ جماعتوں کی وجہ سے، جماعت ٹولے بنانا، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے پر الزام لگانا. آپ دیکھیں بہت سارے علاقے آپ کو ایسے مل جائیں گے، بہت سارے علاقے، اور خاص کر کے جب اللہ تعالی ہمیں لے جائے حج عمرہ کے لیے تو عربوں کے گھر دیکھ لینا، کوئی آدمی آپ کو باہر نہیں ملے گا. اور میں آپ کو ایک آسان بتا رہا ہوں, یہاں بھی ہمارے کچھ علاقے ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے گودرا میں بھی, لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں آپ کو بھٹکل کا علاقہ بتاؤں. بھٹکل کا ایسا علاقہ ہے, ہم جماعت میں گئے, ایک مسجد میں رکے, کوئی بچہ ہمیں نہیں دکھا. بس اذان ہوتی تھی تو گھر گھر سے مرد نکلتے تھے, گھر گھر سے مرد نکل کر مسجدوں میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہاں سب غائب ہو جاتے پتہ ہی نہیں لگتا تھا. ایسا معلوم ہو اتنی بڑی بستی ہے, اتنی بڑی کالونی ہے. اس پوری کالونی میں ہم دہلی بھی گئے تھے, کالونی وہاں بھی ہے, پوری کالونی ایسی ہے کہ کوئی ایک بچہ باہر نہیں نکلتا. جس کو کھیلنا ہے اپنے گھر کے کمپاؤنڈ میں کھیلتا ہے, بچے اپنے گھر میں کھیلتے ہیں, بچے اپنے گھر میں پڑھتے ہیں, بچہ ماں باپ ان کی تربیت کرتے ہوتے ہیں. اور عورت نام کی کوئی چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی, کسی عورت کو ہم نے وہاں سے گزرتے ہی نہیں دیکھا, کئی جاتے بھی نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, تیرا گھر تجھ کو کافی ہو. مطلب کیا ہوا, گھر میں بیٹھے رہو, فالتو گھما نہ کرو, ادھر ادھر بیٹھا نہ کرو, چوراہوں پر بیٹھا نہ کرو, دوستوں کے ساتھ گھما نہ کرو, اور ہوٹلوں میں اپنی ہوٹلوں میں گپ شپ اور کھانا پینے وغیرہ کی مجلس سے اڑایا نہ کرو, یہ ساری چیزیں نہ کرو, بلکہ گھر میں بیٹھا کرو. ماں اپنا دھندا ہے, خوب کماؤ, حلال کمائے خوب کماؤ, اور دھندے سے فارغ ہو جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. مسجد کے کام ختم ہو جائے, دعوت و تبلیغ میں جڑو, جو دوسرے کام ہیں تعلیم وغیرہ ہے اس میں جڑو, تعلیم ختم ہو جائے تو اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ. چوتھی جگہ کوئی ہماری نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو.